والوں کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ طہارت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین اسلام میں طہارت کی بڑی قدر و منزلت ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان بغیر وضو بغیر غسل اور جہاں پر پانی نہ ہو تو تیمم، اس کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ کسی نے اگر جان موجھ کر بغیر وضو کے نماز ادا کی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے عبادت کی توہین کی، اس وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو علماء نے ایسے شخص کے لیے کفر کا فتویٰ بھی دیا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب طہارت میں مقتدیوں کے کمی ہوتی ہے، جب مقتدی حضرات صحیح طریقے سے وضو نہیں کر کے آتے تو اس سے امام کی نماز میں شبہ پیدا ہوتا ہے اور امام سے غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم طہارت صحیح معنوں میں کریں، وضو اور غسل ہم صحیح طرح سے ادا کریں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا اور اس میں وضو کے فرائض قرآن نے بیان فرمائے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو ہم کونیوں سمیت دھوئیں، اپنے سروں کا مسا کریں اور اپنے پاؤں کو ہم گٹوں تک دھوئیں۔ ہم اپنے پاؤں تک کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھوئیں، تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور پھر اس کے ضمن میں چہرے سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ پہلے فرض پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو گئی تھی اور اس میں بے شمار باتیں زہر بحث آئیں، اس پر میں نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آئیے وضو کا دوسرا فرض، یہ ہاتھ دھونا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں، کونیاں بھی شامل ہیں۔ اب پہلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں ہاتھ سے متعلق، فرماتے ہیں کہ اگر کونیوں سے ناخون تک کوئی بھی جگہ ذرہ بھر بھی دلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ کونیوں سے ناخونوں تک کوئی بھی جگہ اگر ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے جائز اور ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، چوڑیاں، ریشم وغیرہ کے لچھے اگر اتنے تنگ ہوں کہ ان کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو یاد رکھیے کہ انہیں اتار کر اور پھر اس حصے پر پانی بہانا ضروری ہوگا، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہ جاتا ہے اس کے نیچے، ہلانے سے حرکت کرنے سے، تو فرماتے ہیں کہ اگر پانی بہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پانی نہیں بہتا تو نکالنا ضروری ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی نیچے پانی بہ جائے گا تو فرماتے ہیں کہ اب اسے حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ عموماً ہماری خواتین جو چوڑیاں پہنتی ہیں سونے کی، تو وہ چوڑیاں عموماً ڈھیلی ہوتی ہیں اور بعض کڑے بھی جو ہے ان کے ہاتھوں میں ڈھیلے ہوتے ہیں، تو اسے فرماتے ہیں کہ اسے اتنی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے جب پانی بہ جاتا ہے۔ اگر سخت ہے تو اسے نکالنا پڑے گا. ہم مرد حضرات جو انگوٹھی پہنتے ہیں جو شریعت کے مطابق کہ جس کا وزن ہے, تو بعض مرتبہ یہ انگوٹھی بھی جو ہے وہ انگلی میں بالکل فٹ ہو جاتی ہے, تو ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم اس انگوٹھی کو انگلی سے نکال لیں اور اس حصے پر ہم پانی بہا لیں. کوئی اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا, ایک دو سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے. اگر ہم اتنی محنت کر لیں گے تو ہماری عبادت ٹھیک طریقے سے ادا ہو جائے گی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں, یہ جو انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے, فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں, انگلیوں کی کروٹیں, ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے, کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک, ان سب پر پانی بہ جانا ضروری ہے. اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہ گیا, بالوں کی جڑوں پر پانی بہ گیا, کسی ایک بال کی نوک پر نہیں بہا, تو فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ہوگا. لیکن فرماتے ہاں ناخنوں کے اندر کا میل یہ معاف ہے, جو ہمارے ناخنوں میں میل آ جاتا ہے درمیان میں, فرماتے ہیں یہ مال ہے, یہ جو ہے معاف ہے. تو ہمیں کونی سے لے کر سارے بالوں تک جو ہمارے ہاتھ پر ہے اس کو اچھی طریقے سے دھونا اور ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھونا, یہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی کے بجائے پانچ کے چھ انگلیاں ہوں تو اس کے لیے ساری انگلیوں کا دھونا فرض ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ایک مونڈے پر دو ہاتھ نکلے ہوں, بعض لوگوں کے ہوتے ہیں ایک مونڈے پر دو ہاتھ بھی ہوتے ہیں, جس طرح چھ انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح بعض کے دو ہاتھ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اگر ایک مونڈے پر دو ہاتھ نکلے ہوں تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے, اور دوسرے کا دھونا کہ جو پورا نہیں ہے تو اس کا دھونا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر دھو لے گا تو یہ مستحب ہوگا, لیکن دھونا جو ہے فرماتے ہیں اگر دھو لے تو اچھا ہے کہ مستحب ہے, لیکن پہلا ہاتھ کے جو پورا ہے اس کو وہ پورا دھوئے گا کہ اس کا دھونا فرض ہے. اسی طریقے سے آئیے وضو میں تیسری چیز جو ہے وہ سر کا مسا ہے. اب اس کے تحت کیا فرماتے ہیں اسے بھی آپ دماغ میں رکھنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں کہ مسا کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے, گیلا ہونا چاہیے, خواہ ہاتھ میں تری اعضا کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا. جب ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے, عموماً ہوتا ہے صحیح, جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کی تری ہمارے ہاتھوں پہ رہتی ہے, گیلی رہتی ہے, تو اب ہمیں نیا پانی لینے کی, اگر کوئی ایسے بھی کر لیتا ہے مسا تو ہو جائے گا, لیکن ہم جو نیا پانی لیتے ہیں اگر نیا پانی بھی لیں تو تب بھی مسا ہوگا, اگر کوئی نہیں لیتا اور ہاتھ گیلے ہو گئے تو یاد رکھیے کہ تب بھی جو ہے اس کا مسا ادا ہو جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی اس کے مسا کے بعد جو ہاتھ میں تری رہ گئی وہ دوسرے اس کے مسا کے لیے کافی نہیں ہوگی. کیا مطلب کہ آپ نے ہاتھ گیلے کیے, مسا کے لیے تر کیے, اور تر کرنے کے بعد آپ نے سر کا مسا کر لیا, اب آپ کے پاؤں وغیرہ یا کسی جگہ پر پٹی بنی ہوئی ہے کہ جس کا وضو میں دھونا بہت ضروری ہے, اور اگر آپ اس پر پانی بہائیں گے تو نقصان ہوگا, تو پھر شریعت نے اجازت دی کہ ہم اس پر مسا کر سکتے ہیں, تو اب اس مسا کے لیے ہمیں دوبارہ ہاتھ کو تر کرنا ہوگا. وہ ایک مسا کافی نہیں ہوگا کہ جو ہم نے سر پہ کیا وہ ہاتھ کافی نہیں ہوں گے گیلے, بلکہ ہم نے دوبارہ جو ہے ان ہاتھوں کو گیلا کرنا ہوگا, اور ہم نے جہاں پر پٹی بنی ہے اس جگہ پر ہمیں مسا کرنا ضروری ہوگا, وہ گیلا پن اس مسا کے لیے کافی نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ سر پر اگر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی, اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسا یہ فرض ہے. کسی شخص کے بال اڑ گئے یا اس نے بال جو ہے وہ بالکل اس طرح چلوا دیا, گنجا ہو گیا, تو فرماتے ہیں کہ جلد کی چوتھائی کا مسا یہ فرض ہے, اور اگر بال سر پہ ہیں تو فرماتے خاص بالوں کی چوتھائی کا مسا جو ہے وہ فرض ہے, اور سر کا مسا اسی کو کہتے ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعض لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں, یا عموماً خواتین کو, کہ خواتین کے بال بڑے ہیں. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہاتھ گیلے کر دیے اور یہ جو بال بڑے ہیں ان پر میں نے گیلے ہاتھ پھیر دیے تو مسا ہو جائے گا, یہ سر کا مسا تو نہیں ہوا نا, تو سر کا مسا اسی کو کہیں گے کہ چوتھائی سر کا مسا وہ کرے گا. ان بالوں پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے یاد رکھیے گا کہ مسا نہیں ہوگا کہ جو لٹکے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ امامے، ٹوپی اور دوپٹے پر مسا کافی نہیں ہے. کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں امامے پہ مسا کر لیا میں نے تو یہ سر کا مسا ہو گیا، نہیں ہو سکتا. کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر گیلا ہاتھ پھیر لیا، یہ سر کا مسا ہو گیا، نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ دوپٹہ وہ اوڑی ہوئی ہے اور انہوں نے گیلا ہاتھ اپنے دوپٹے کے اوپر پھیر لیا تو سر کا مسا ہو گیا، سر کا مسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، فرماتے کہ ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے گی تو مسا ہو جائے گا. اگر باریک ہو اتنا تو تری پھوٹ کر سر کو گیلا کر دے گی، فرماتے مسا ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی شک والی جو ہے ایک بات پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، تو بہت اچھا ہے کہ ہم ٹوپی اتاریں یا جو ہماری خواتین مائیں بہنیں جو وضو کرتی ہیں ہم ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ مسا نہیں کریں، بلکہ شک کو دور کرنے کے لیے مسا کریں. حضور نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور جو چیز تمہیں اچھی لگے اس کو اختیار کرو. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. اسی طرح پاؤں کو کھٹوں سمیت ایک بار دھونا، یاد رکھیے کہ یہ وضو میں فرض ہے، یہ چوتھا فرض ہے وضو کا. اب اس کے تحت فرماتے ہیں کہ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے کہ جو ہم نے ہاتھ دھونے پر جو گفتگو کی تو اس میں ہم نے بتایا، میں نے آپ کو بتایا اگر وہ تنگ ہوں گے کہ پانی نہیں بہتا تو اس کو نکالنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا. بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا تو درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں پہ دھاگا باندھے ہوئے یا بعض لوگوں کے انگوٹھے میں جو ہے وہ دھاگا بنا ہوا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ نیچے بھی نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوگا. فرماتے ہیں تو ان کو اس سے بچنا لازم ہے، اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ گھائیاں، انگلیوں کے درمیان کا جو گیپ ہے، جو حصہ ہے پاؤں کا، یہ بھی گھائیوں میں شامل ہے. انگلیوں کی کروٹیں، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے، تلوے، ایڑیاں، پوچھیں، یہ اس دور کی زبان ہے، لیکن آج کے دور میں ہم کہیں گے کہ ایڑیوں کے پیچھے جو موٹے پٹھے ہیں، یہ فرماتے ہیں ان سب کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، فرماتے ہیں کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی کا بہ جانا فرض ہے. یہ ضروری نہیں کہ جان موچھ کر پانی بہائے یا بغیر قصد کے پانی بہائے. مثلا ایک تو ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ہم نے اعضائے وضو کو دھویا تو ہمارا وضو ہو گیا، ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی جا رہا ہے اور دریا میں گر گیا، اب باہر نکلا تو یاد رکھیے کہ اس کا وضو ہو جائے گا کیونکہ سارے اعضائے وضو دھل چکے. اسی طریقے سے بارش کے اندر اگر ان پر سے پانی بہ گیا تو بھی جو ہے وہ اس کا وضو ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی کا بہ جانا شرط ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہائے گا، مثلا کہ بارش برسی اور اعضاء وضو کا ہر حصے سے دو دو قطرے جو ہے وہ پانی کے قطرے کے بہ گئے اور وہ اعضاء دھل گئے اور اس کے سر کا چوتھائی حصہ بھی جو ہے وہ نم ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضاء وضو پر پانی گزر گیا، فرماتے ہیں وضو ہو جائے گا، وضو جو ہے وہ ہو جائے گا. اب یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو جن لوگوں کا پیشہ ہے جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں، مثلا جیسے تندور پر روٹیاں لگانے والے جو مزدور ہیں، آٹا انگلی ان کی انگلیوں میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے. مہندی لگانے والی خواتین ہیں تو بعض مرتبہ مہندی بھی جو ہے وہ لگاتی ہیں اور ہاتھ پہ رہ جاتی ہے، یا جس نے لگوائی ہے، تو کئی مسئلے اس کے ضمن میں وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہو، مثلا ناخنوں کے اندر یا اوپر اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے، اگرچہ وہ جرمدار ہو یعنی وہ موٹی ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو وضو ہو جائے گا، جیسے پکانے اور گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریس کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرمے کا جرم، اس طرح بدن کا میل، بدن پہ مٹی، غبار، مکھی یا مچھر کی بیٹ اگر یہ لگی ہوئی ہے اور اوپر سے پانی بہ گیا، اگرچہ اندر نہیں بہا، فرماتے وضو ہو جائے گا، فرماتے ہیں وضو ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو ہے کتنی آسانیاں بھی، اور بعض جگہ پر جو ہم سختی دیکھتے ہیں تو یاد رکھو کہ اس میں ہماری ہی نجات ہے، ہماری ہی فلاح ہے، ہماری ہی کامیابی ہے۔ اور اگر اسلام اس طریقے کی سختی نہ کرے تو لوگ تو بے لگام ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر فرمایا گیا کہ جو روزے کی حالت میں، یعنی ماہ رمضان ہے اور کوئی شخص کھلے عام کھا رہا ہے، فرمایا گیا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، اگر شرعی گورنمنٹ ہوگی تو ایسے شخص کو وہ قتل کر دے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ روزے کا مذاق اڑا، یہ سختی ہے۔ اگر اسلام آسانیاں پیدا کر، اگر اس میں بھی اسلام جو ہے وہ بہت آسانی پیدا کر دیتا، اگر کوئی حکم نہیں لگاتا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو اسلام جہاں فرد واحد کو مضبوط اور قوی بناتا ہے، اسی طرح اسلام پورے معاشرے کو مضبوط اور قوی بناتا ہے، اسی طریقے سے اسلام پورے ملک کو مضبوط اور قوی بناتا ہے، اسی طریقے سے اسلام پوری دنیا کو جو ہے مضبوط اور قوی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اسلام کی۔ اس طرح آگے بڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر چھالا تھا، وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی۔ چھالا تھا سوکھ گیا مگر اس کی کھال جو ہے وہ جدا نہیں ہوئی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گرم حصے پہ ہمارا ہاتھ یا پاؤں لگا تو فوراً آپ جانتے تھوڑی دیر کے بعد اس میں خود بخود پانی جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اگر ہم اس کو پھاڑ دیں وہ الگ بات ہے، خود بھی وہ پھٹتا ہے تو سارا پانی نکل جاتا ہے۔ اب کھال بعض مرتبہ لٹکنے لگ جاتی ہے، صرف کھال جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ چھالا تھا وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی، تو کھال جدا کر کے پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا یہ کافی ہوگا۔ کیا آپ سمجھے نہیں میں کھال کو اٹھاؤں اور پھر میں پانی بہاؤں گا؟ فرماتے نہیں، بلکہ اگر اس پر پانی بہ گیا اس کھال پر، فرماتے بس کافی ہے۔ اور پھر کسی نے کیا کیا کہ اس کھال کے حصے کو کاٹ دیا کسی چیز سے، تو فرماتے ہیں کہ اب بھی اس حصے پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا، اب بھی اس حصے پر جو ہے وہ پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت ہم مچھلی لینے کے لیے جاتے ہیں، یا مچھلی والے کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ مچھلی کا سننا، وہ چھلکا جو مچھلی کا ہوتا ہے وائٹ، فرماتے ہیں اعضائے وضو پر اگر چپکا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ بڑی سخت چیز ہوتی ہے اور اسے باقاعدہ جو ہے وہ ناخن سے نکالنا پڑتا ہے، جب وہ چپک جاتی ہے تو جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو اسے نکال کے اور اس پر جو ہے وہ پانی بہانا ضروری ہوگا۔ تو وضو کے فرائض سے متعلق یہ میری باتیں اور مختصر سے مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر یہ دو چار دن جو رہ گئے ہیں میں اور وہ مسائل کے جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج شب قدر ہے، بہت پیاری رات ہے، گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی رات ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا۔ سارے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے آپ خصوصی طور پر دعا کریں، اور سب سے کہوں گا کہ خصوص بالخصوص اپنے ملک کے پاکستان کے لیے آپ ضرور دعا کریں کہ آج پاکستان ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، نا اہل جرنیلوں نے، نا اہل سیاست دانوں نے، اور اسی طریقے سے کرپٹ ایجنسی کے افراد نے آج ملک کو جس تباہی کے دہانے پر پہنچایا وہ سب آپ کے سامنے ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے پاکستان کی ان رونقوں کو ہم دعا کریں اللہ تعالی واپس لا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جیسے پاکستان کی رونقیں پہلے تھی، میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ویسے ہی پاکستان کی رونقوں کو کر دے اور پاکستان کی رونقیں بحال فرما دے، امن و آتشی کا گہوارہ ہمارے ملک کو بنا دے، کہ دنیا ہمارے ملک کی مثال دے، ہمیں غیرت دار جرنیل عطا فرما، غیرت دار سیاست دان عطا فرما، غیرت دار ایسے محب وطن لوگ عطا فرما کہ جو اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی اور انسانوں کی حفاظت کر سکیں. اور پھر میں آپ سے کہوں گا یہ جو سیلاب کا ایک عذاب آیا کہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر کے رکھ دیا, پشاور سے لے کر کے سندھ تک آپ دیکھیے کہ سب اجڑا ہوا, اور کسی بھی مسلمان کے عید منانے کا دل نہیں ہوتا. وہ بچوں کے لیے تو کچھ کر لیتا ہے, چلو بچے خوش ہو جائیں گے, لیکن کسی بھی مسلمان کا یہ دل نہیں ہو رہا کہ وہ نئے کپڑے پہنے اور جناب وہ جس طریقے سے پہلے سجدج کے آتا تھا اس سجدج کے آئے, کسی بھی مسلمان کا اس وقت دل نہیں ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جب عید کا دن آئے تو خدا کے لیے ان غریبوں کو بھی آپ یاد رکھیں, آج کی رات بھی آپ یاد رکھیں, جائیں اپنا وقت نکال کر کیمپوں میں جائیں اور غریبوں کی مدد کریں, وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی مدد کریں. اگر دو لباس آپ پہنتے تھے ایک لباس آپ ان کو پہنا دیں, ایک لباس آپ خود پہنیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب غریب خوش ہوگا تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا. بس یہی کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی جلدی پاکستان کھڑا نہیں ہو سکتا, اس میں 5 سال تو لگے گی. ابھی تو ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا, ابھی تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا, لیکن جب آئے گا نا قحط گندم کا اور دیگر چیزوں کا تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا, اور یقیناً ہم چونکہ گناہگار ہیں, گناہوں میں ہم لوگ بہت آگے نکل گئے, تو یہ چیز بھی رب کو دکھانی تھی. یہ ہماری عبرت کے لیے بھی, ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں کہ اتنے لوگ جب مر گئے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. ہم تو ویسے ہی سمندر کے کنارے پر ہیں, یہ تو سیلاب آپ نے دیکھا, کبھی اگر آپ طوفان دیکھ لے تو آنکھیں جو ہے وہ آپ کی کھل کر کے رہ جائیں کہ طوفان کیا ہوتا ہے. یاد رکھو کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ایام اب آخری رہ گئے ہیں, ہمیں اپنی بخشش کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا, اپنے رب کو ہمیں راضی کرنا ہوگا. آج کی رات بڑی اہم ہے, تو آپ دعا کریں, اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہیں کہ وہ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. سارے مسلمان اگر دعا کریں گے اور حضور کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یقیناً اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا, اور یہ عذاب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے, اور ہمیں جس طریقے سے ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں سجنے دھجنے کے لیے, اس طرح اب ہمیں اس موقع پر ان غریبوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کی ہمیں کسی طریقے سے بھی ہیلپ کرنی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ان تک مال نہیں پہنچے گا اگر ہم کسی کو دیں گے, آپ خود جائیں. یہ ٹھٹا دور نہیں ہے, سجاول دور نہیں ہے, یہ سن ہمارا دور نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو آپ وہاں تک جائیں اور ان کی مدد کریں, یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمارے دلوں میں اللہ غریب پروری کا جذبہ پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.